اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عباده العلماء، سوائے اس کے نہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہیں جو اس کے بندوں میں سے علماء. انما حسن کا کلمہ ہے، با محاورہ ترجمہ کریں گے تو یوں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے علماء بھی ڈرتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خشیت کو، اپنے ڈر اور خوف کو علماء کے ساتھ متحصر فرمایا. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں تو اس کے بندوں میں سے علماء ہی ڈرتے ہیں. بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام معلوم نہیں ہے، جو نیکی اور بدی کے انجام کو نہیں جانتے، جو قیامت کے ہولناک منظر کو، عذاب قبر کو اور جہنم کی سب ترین سزاؤں کو نہیں جانتے، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی نہیں. اور جو اتنا زیادہ علم رکھنے والا ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا. جو جتنا زیادہ مقرب ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا. کیونکہ ڈر اور خوف کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. میں ایک مثال پیش کرتا ہوں, توجہ سے سنو. ایک سال کا یا سوا سال کا بچہ ہو, اس کو علم نہیں, عقل نہیں, شعور نہیں, اس کے پاس آپ ایک سانپ لا کر رکھ دیں, اس کی جلد پر قدرت نے بڑی حسین نقاشی کی ہو, تو وہ بچہ اس سانپ کو کھلونا سمجھ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھائے, اس کو پکڑنے کی کوشش کرے. کیوں کہ وہ بچہ جانتا نہیں ہے کہ یہ کتنا خطرناک جائیں گے, اس کو علم ہے. اس کے باپ نے دیکھا, 40 سال کے باپ نے دیکھا کہ میرا بچہ سانپ کے قریب ہے اور سانپ کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے, تو سینے میں اس کا دل دھڑکنے لگا, چہرے پر گردیاں چھا گئی اور وہ کانپتا ہوا بڑے احتیاط کے ساتھ آگے بڑھا اور اس نے بڑی پھرتی کے ساتھ بچے کو اٹھایا اور وہاں سے لے کر جانا. تو کوئی دیکھنے والا کہے, دیکھو جی یہ 40 سال کا جوان ہو کر, طاقتور ہو کر, توانا ہو کر سانپ سے ڈر گیا اور وہ سال کا بچہ سانپ سے ڈر گیا. اس بچے کا سینے میں دل نہیں دھڑکا, اس کے چہرے پر زردی نہیں کھائی, اور اس کو دیکھو ابھی تک اس کے حواس قابو میں نہیں ہے, سینے میں اس کا دل دھڑک رہا ہے, تو اس سے تو وہ بچہ ہی کہاں سے نکلا. عقل مند کہیں گے یہ بات نہیں, بات یہ ہے بچہ سانپ سے اس لیے نہیں ڈرا کہ وہ سانپ کی حقیقت کو جانتا ہے. اور 40 سال کا جوان طاقتور باپ سانپ سے اس لیے ڈرا کہ وہ سانپ کی حقیقت کو جانتا. میرے بزرگوں اور دوستوں, ضلع تشویش, اسی طرح جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور صفات کی معرفت رکھتے ہیں, جو یہ جانتے ہیں کہ وہ عزیز ذوالانتقام ہے, جو یہ جانتے ہیں کہ وہ جبار و قہار ہے, جو یہ جانتے ہیں کہ وہ ذات بے نیاز ہے, وہ اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں. اور جن کو پتا نہیں ہے وہ نہیں کرتے, بے پرواہ ہو کر, انجام سے بے نیاز ہو کر وہ سب کچھ کر رہے ہیں, شرابیں بھی پی رہے ہیں, برائیاں بھی کر رہے ہیں, جوا بھی کھیل رہے ہیں, رشوتیں بھی لے رہے ہیں. یہ جو برائیاں کرنے والے ہیں ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف نہیں. جس کے دل میں ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے وہ کبھی برائی نہیں کرتا, نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ سے وہی ڈرتے ہیں جو میرے بندوں میں سے علم جانے. یہاں علماء کرام تشریف فرما رہے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, انا اعلمکم باللہ وانا اخشاکم باللہ. لوگوں, میں تم سب سے زیادہ اللہ کا علم رکھنے والا,
سبحان اللہ,
اور میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا. معلوم ہوا کہ جتنا زیادہ علم ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے. جو لوگ نہیں ڈرتے ان کو علم نہیں, علم والے ڈرتے. جب آپ نے اس بات کو اچھی طرح سن لیا تو ذرا غور کریں, صرف علم سے بھی اللہ کا ڈر اور خوف پیدا نہیں ہوتا. جب تک علم کے ساتھ ساتھ قرب الٰہی کی دولت حاصل نہ ہو. یہاں سے آپ دیکھتے ہیں کہ اس دور میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بڑا علم ہے مگر علم کے باوجود وہ اللہ سے نہیں ڈرتے, قرآن شریف کا ترجمہ غلط کرتے, تفسیر غلط کرتے, کتوں کے حق میں اتری ہوئی آیتیں نبیوں ولیوں پر لگا دیتی. پھر تفسیر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کی, صحابہ نے کی, تابعین نے کی, امت کے علماء ائمہ نے کی, وہ اس تفسیر کے خلاف اپنی مرضی سے ترجمہ اور تفسیر کر کے خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں, دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس علم تو ہے مگر اللہ کا قرب نہیں. اس کی بھی ایک مثال پیش کروں اور پھر مضمون کو آگے بڑھاؤں. بتائیے ہم سب کو اس بات کا علم ہے یا نہیں کہ سانپ بڑا خطرناک جانور ہے؟ علم ہے مگر ہم پر ڈر اور خوف ساری نہیں. علم تو ہے مگر ڈر اور خوف ساری نہیں ہے, اس لیے کہ سانپ ہمارے قریب نہیں. اگر اچانک خدا نخواستہ کسی طرف سے سانپ نکل آئے تو گھر پر ہی مچ جائے گی اور آپ اپنی جوتیاں بھی نہیں پکڑیں گے, بھاگیں گے. تو ڈر کب پیدا ہوا, خوف کب تک پیدا ہوا؟ جب سے سانپ کا قرب حاصل ہوا. ہم سب کو علم ہے کہ شیر بڑا خطرناک جانور ہوتا ہے, چیتا بھیڑیا انسان کو چیر پاڑ دیتا ہے, ہمیں علم مگر ہم پر ڈر اور خوف ساری نہیں, کیونکہ شیر چیتا بھیڑیا ہمارے قریب. اگر ہم جنگل میں ہوں یا کسی مقام پر ہوں, شیر ہمارے قریب آ جائے, چیتا بھیڑیا ہمارے قریب آ جائے تو بولو ہمارا کیا حال؟ ہم پر ڈر اور خوف ساری ہو جائے گا. تو معلوم ہوا کہ صرف علم سے بھی ڈر اور خوف ساری نہیں ہوتا جب تک علم کے ساتھ ساتھ قرب کی دولت حاصل نہ ہو. یہ سمجھنے سمجھانے کے لیے کہا. میرے بزرگوں اور دوستوں, جو علماء قرآن شریف کا ترجمہ غلط کرتی ہے, مسئلے غلط کرتی ہے, گندو کا گندو کا نصاب بنتے ہیں, سب بھی گمراہ ہے, دوسروں کو بھی گمراہ کرتی ہے, ان کے پاس علم تو ہوگا مگر ان کو قرب کی دولت حاصل نہیں ہے. قرب کی دولت حاصل نہیں, چونکہ ان کو اللہ کا قرب حاصل نہیں, اس بات سے ان پر خوف اور ڈر ساری نہیں ہے. اللہ پر آپ کہیں گے کہ کوئی عالم ہو تو پھر وہ قرآن شریف کا ترجمہ غلط کیسے کرے گا؟ عالم ہو تو عالم تو ترجمہ غلط نہیں کرے گا, کوئی جاہل ہی کرے گا. نہیں, بہت سے عالم بھی ہوتے ہیں جو غلطیاں کرتے اور اس کا سلسلہ چلا جائے کام, بولو کتنا بڑا عالم. جاہل تھا, وہ اندر ملک تھا, فرشتوں کا استاد تھا, عالم اتنا بڑا کہ فرشتوں کا استاد, اور عابد اتنا بڑا کہ اس نے 6 لاکھ برس تک اللہ کی عبادت کی. اور یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ وہ توحید کا فائل تھا, اس نے اللہ کی توحید کا انکار نہیں کیا, کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرایا. تو وہ مردود ہو گیا, مرعون ہو گیا. کیوں؟ علم تو تھا مگر اللہ کا ڈر اور خوف نہیں. تو اس نے آدم علیہ السلام کی تعظیم کا انکار کیا, اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل نہ کیا, مردود ہو گیا اور مرعون ہو گیا. جہاں ایک جمنن بات کر جاتا, دیکھو شیطان نے 6 لاکھ برس تک اللہ کی عبادت کی تھی, نمازیں پڑھی تھیں, بڑا عالم فاضل تھا, مارا گیا بے ادبی کی وجہ سے. آدم علیہ السلام کا آدم نہیں, عظیم نہیں. اس نے یہ دیکھا کہ جب کی ادبی آ جاتی ہے
تو وہاں نہ نمازیں کام آتی ہیں، نہ روزے کام آتی ہیں، نہ عبادت کام آتی ہے، نہ عقیدہ توحید کوئی فائدہ پہنچاتا ہے. اسی بات سے اس نے اپنے ماننے والوں پر یہ زور ڈالا ہوا ہے کہ وہ نمازیں بھئی پڑھتے ہیں.
تمہاری نمازوں سے نہیں پڑھتے ہو، لیکن ساتھ ساتھ بے ادبی ہم پڑھتے
نمازیں پڑھتے رہو، مگر ساتھ ساتھ بے ادبیاں کرتے رہو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جب میری 6 لاکھ برس کی نمازیں کام نہیں آئی تو ان کی 40 برس کی کیا کام آئی.
توحید
کے نعرے بھی لگاؤ، میں بھی توحید کا قائل تھا اور آپ کی قائل ہوں. مودی جی میں بہت پر تکڑا تھا، عالم بھی بڑا تھا، فاضل بھی بڑا تھا، عبادت بھی میں نے بڑی کی، مگر جب میں نے آدم علیہ السلام کی تعظیم نہ کی تو نہ میرا علم کام آیا، نہ 6 لاکھ برس کی عبادت کام آئی. تو وہ تو آدم علیہ السلام کا مسئلہ تھا، جہاں تو اللہ کے
حبیب
کا مسئلہ ہے. مجھے تمہاری نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ نمازیں تمہیں نفع نہیں دے گی، تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دے گی. سب عربیاں کرتے رہو،
دیکھو ذرا دھیان سے سن رہا ہوں، ان کو ترغیب دیتا ہے بے ادبی کی، ان کو نمازوں سے نہیں بے ادبی کی ترغیب دیتی، اور ہم کیونکہ ادب والے ہمیں نماز سے ہٹا
نماز کیا بات ہے، جانتا ہے انہوں نے بے ادبی تو کر دی نہیں، انہوں نے تعلیم نہیں کی، پھر انہوں نے ضرور کر دی ہے تعلیم سے بات تو نہیں آتے، چلو ہمارے
ہمارے سننی جو ہے وہ اسی بات سے نماز میں گرا
اور وہ نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ ان کو پڑھواتا ہے، جہاں اس کا فائدہ ہوتا ہے وہاں پڑھواتا ہے، اور جہاں اس کا نقصان ہوتا ہے وہاں پڑھواتا ہے.
تو میرے دوست و بزرگوں، آؤ میں اب قرآن سے اس بات کو ثابت کروں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کے ترجمہ اور تفسیر کرتے ہیں مگر وہ اثر و انصاف نہیں ہے، تو اللہ نے ان کو ظالم کرنا.
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مانو نت دلوں میں نل قرآن ماں ہوا شفا رحمت للمؤمنین ولا جدید الظالمین الا فسارا.
اللہ فرماتا ہے ہم جو قرآن اتار رہے ہیں یہ مومنوں کے واسطے رحمت اور شفا،
ولا جدید الظالمین، اور یہ قرآن نہیں زیادہ کرتا واسطے ظالموں کے الا فسارا،
مگر خسارے یعنی ظالموں کے نقصان اور خسران میں قرآن اضافہ کرتا ہے. یہاں جو نقطہ ہے نا قابل غور وہ یہ ہے،
اللہ نے بلا یزید الکافرین نہیں فرمایا،
کافر تو قرآن پڑھ نہیں رہی،
ترجمہ اور تفسیر کرتا ہی نہیں، ظالمین فرمایا. ظالم کی تعریف کیا ہے؟ ظلم کی تعریف کو سمجھ لیجیے، ظالم کی تعریف خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. ظلم کی تعریف یہ ہے بد و شے کی غیر محلے، چیز کو شے کو اس کے محل اور مکان کے سوا رکھنا یہ ظلم، اور جو اس کا محل اور مکان ہو اسی پر رکھنا یہ عدل ہے. مثلاً ظلم کرے کوئی سزا دیتی جائے کسی اور کو،
یہ کیا ہے؟
جس نے جرم کیا اسی کو سزا دی جائے تو یہ محنت کرے تیری مزدوری دے دی جائے کسی اور کو، یہ ظلم ہے، اور جس نے مزدوری کی اسی کو اس کا انسانہ دیا جائے تو یہ عدل ہے. اب میں آپ کو ان 70 واس کا دیر پوچھتا ہوں کہ اللہ آئے سے اتارے بتوں کے بارے میں، اور ان آیتوں کو پڑھ پڑھ کے لکھ لکھ کے نبیوں ولیوں پر چسپا کیا جائے تو یہ عدل ہے یا ظلم ہے؟ اور اللہ جانتا تھا کہ ایسے ظالم بھی ہوں گے. اسی بات سے اللہ تعالیٰ نے انکار فرمایا بلا جگیت ظالمین الا خسارا. یہ قرآن ظالموں کے نقصان اور خسران میں اضافہ کرتا رہتا ہے. کیا مطلب؟ جوں جوں وہ بتوں والی آیتیں نبیوں ولیوں پر لگاتے رہتی ہیں ان کے نقصان خسران میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. اب میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ جو وہابی دیوبندی ہے ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لو, ان کی تقریریں سنو, تو جو آیتیں کتوں کے بارے میں اتری ہیں انہی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے یہ نبیوں ولیوں پر لگاتے رہے. میں دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور ہر مقام پر اس کو ثابت کرنے کے واسطے سمجھا ہمیں میرے پاس ان کی کتابیں ہو. آپ جانتے ہیں کہ جب ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے تھے بت پرستی کا بڑا زور, بت پرستی کا یہ عالم تھا کہ خانے کعبے کے اندر انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے. ہر گھر بت, ہر خاندان قبیلے کا بت الگ الگ, اور ایک ہی بت نہیں, صبح کا الگ, شام کا الگ, لڑکا دینے والا الگ, لڑکی دینے والا الگ, ہوائیں چلانے والا الگ, بارش برسانے والا الگ, بیڑیاں کرانے والا الگ اور بیڑیاں غرق کرنے والا الگ, سفر کا الگ اور حضرت کا الگ. بال خدا ان کے 5-5 10 مان کے ہوتے, بال خدا 10-15 کے, بال خدا شدان کے شدان, بس چھوٹے چھوٹے خدا ہوتے تھے کہ بندہ جب سفر میں جاتا تھا خدا کو جیل میں ڈال دیتا, جہاں کہیں پوجا کرنے کا بتایا خدا جیل سے نکالا, آگے اچھا پوجا کی ہوتے چلتا سماجہ بنا ہوا. لوگ ان کتوں کو اپنا ہاتھ لگا مشکل خوشا سمجھتے تھے, تکلیف اور مصیبت کے وقت ان کے نام کی دہائی دیتے تھے, ان کو مالک و مختار سمجھتے تھے, ساری کائنات کا نظام ان کے ہاتھوں میں سمجھتے تھے, نفع نقصان کا مالک سمجھتے تھے, انہی کا نام لے کر جانور ذبح کرتے تھے, انہی کے نظر و نیاز کرتے تھے. اللہ نے بتوں کے بارے میں آئے تھے اتاری کہ ان بتوں کو مت پکارو, یہ تمہاری پکار نہیں کر, یہ تمہاری ہاتھ کروائی مشکل کشائی نہیں کر سکتے, یہ تو اپنے آپ کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے, تمہارے نفع نقصان کے کیا مالک ہو سکتی ہیں, ان کے پاس کھڑے ہو کر تم ساری عمر چیخ سے چلاتے رہو یہ تمہاری پکار نہیں سن سکتے, تمہارا چیخنا چلانا خاموش رہنا ان کے لیے ایک جیسا ہے. تو اللہ نے آیتیں اتاری بتوں کے بارے میں کہ یہ بت کچھ نہیں کرتے, ان کو کوئی اختیار نہیں, یہ نفع نقصان بھی کر لا سکتے, ان کو مت پکارو. اور یہ ملا لوگ وہی آئے تھے جو کتوں کے بارے میں اتری ہیں انہیں کو پڑھ پڑھ کے نبیوں اور ولیوں پر لگاتے, بولو یہ کتنا بڑا ظلم ہے. ایک پتھر کا, مٹی کا, لکڑی کا, تانبے کا, پیتل کا, چاندی کا, سونے کا چاہے بت, پھر بھی یا تو اس کا تعلق جمادات سے ہے یا نباتات سے, وہ کچھ نہیں کرتا, کچھ نہیں کرتا. اس کی آنکھیں بنائی جاتی ہیں مگر وہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی, کان بنائے جاتے ہیں مگر وہ سن نہیں سکتا, ہاتھ بنائے جاتے ہیں ان ہاتھوں سے کوئی چیز پکڑ نہیں سکتا, وہ محض دیکھ کیا. اس کی بے بسی کا یہ عالم ہے کہ مکھی بیٹھ جائے تو وہ اڑا بھی نہیں, اور اس کے مقابلے میں آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ نے انسان کو اختیارات دیے, تبھی تو اللہ نے حکم دیا کہ یہ کام کرو یہ کام نہ کرو. اگر ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے تو اللہ نے ہمیں عوامر اور نواہی کا حکم کیوں دیا؟ آپ بھی جانتے ہیں اگر پتھر پڑا ہو, برتن پڑا ہو, لوٹا وغیرہ کوئی ہو, کبھی آپ نے کسی برتن کو کہا ہے کہ لوٹا ثابت رہا آدمی پتھر پڑا ہو آپ کو پتھر کی ضرورت ہے آپ اس سے انکار کریں
ادھر آ جاؤ نہیں سر مگر ایک انسان جو بیٹھا ہوتا ہے اس کو آپ آواز دیتے ہیں بھائی ادھر آؤ اشارہ کرتے ہیں نہیں ادھر ادھر آؤ
معلوم ہوا کہ آپ انسان کو صاحب اختیار سمجھتی ہیں انسان کر سکتا ہے تبھی تو آپ کرنے کا حکم دیتی ہیں وہ چل سکتا ہے تبھی تو آپ اس کو بلاتی ہیں وہ بیٹھ سکتا ہے کھڑا ہو سکتا ہے تبھی تو آپ اس کو بیٹھنے کھڑا ہونے کا حکم دیتی ہیں مگر پتھروں کو درختوں کو پتھروں کو آپ نے کبھی حکم نہیں دیا
انسان کو اللہ نے اختیار دیا اور یہ بھی نہیں کہ انسان جو ہے وہ سارے ہو جائے اللہ نے اس کو کلی اشارہ دے دی اور نہ انسان کی یہ حالت ہے کہ وہ مجبور محض ہے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اللہ نے اس کو کچھ اختیار بھی دیا ہے اور کچھ اس کو مجبور اور بے بس بھی بنایا جیسے کہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم سے کسی نے پوچھا حضرت اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختار کل بنایا ہے یا مجبور محض بنایا ہے تو آپ نے اس شخص سے کہا کہ ایک پیر اٹھاؤ پوری مہربانی اور میں دوسرا بھی اٹھاؤں کہ یہ تو نہیں ہو سکتا میں بس یہی حالت ہے اتنا اختیار دیا ہے کہ ایک پیر اٹھا لے اور اتنا اختیار نہیں کیا کہ دونوں اٹھا کے مولنے کو اتنا اختیار دیا کہ ایک اٹھا لے اور مجبور محض بھی نہیں بنایا کہ ایک بھی نہ اٹھا سکے کچھ اختیار دیا ہے اور کچھ مجبور بھی بنایا اور بڑی موٹی بات ہے اسی اللہ کے دیے ہوئے اختیار کی بنا پر ہم جو عمل کرتے ہیں نیکی کریں یا بدی کریں اس کی ہمیں جزا اور سزا ملے گی اگر عمل میں ہمارے اختیار کا دخل ہی نہیں ہے ہمارے قصد اور ارادے کا دخل ہی نہیں ہے تو پھر جزا اور سزا کیسی بولو
جو نیکی کرتے ہیں ان کو سزا ملے گی یا نہیں اور جو بدی کرتے ہیں ان کو سزا ملے گی تو معلوم ہوا کہ اللہ نے ہمیں کچھ اختیار بھی دیا ہے اس اختیار کی بنا پر ہم نیکی بدی کرتے ہیں تو ہم سزا اور سزا کے مستحق ہوتے ہیں میں بتانا یہ چاہتا ہوں انسان کچھ نہ کچھ کر سکتا لیکن بت بالکل کچھ نہیں کرتا جب عام انسان کی یہ کام ہے تو ہم دیا ہوگی اللہ پر بتا ہے جو بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں جس سے
بولتے
اس کے کان میں بن جاتا ہوں جن کانوں سے وہ سنتا اس کی زبان میں ہو جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں جن ہاتھوں سے وہ تصرف کرتا کیا آپ نے نہیں سنا ہوا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کا وزیر آصف بن برقیہ آنکھ جھپکنے سے پہلے اتنی دور سے اتنا بڑا تخت لے کر آ گیا یہ تو قرآن کریم میں اتنا بیان کر معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار عطا فرمایا ہے جہاں تک اللہ کے حبیب کا تعلق ہے ہمارے آقا و مولا کا تعلق ہے اللہ نے اپنے حبیب کو مختار کل بنایا ہے اور یہ لوگ آئے پر بیٹھ لے کہتے بیٹھے حضور کچھ نہیں کر سکتے کسی کو نفع نقصان پہنچانا کیا اپنے آپ کو بھی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے تو میرے دوستوں یہ جو لوگ ترجمہ غلط کرتے ہیں وہ ظالم اللہ نے ان کو ظالم فرمایا ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں اور ترجمہ و تفسیر غلط کرتے ہیں تو ظالم ہے تو وہ قرآن ان کے نقصان اور خسران میں اضافہ کرتا ہے تو معلوم ہوا سارے قرآن پڑھنے والے حق پر نہیں میں یہاں دیکھ آئے تو بھی پڑھتے ہو یو دل میں ہی کثیرم و یہدی بہی کثیرا اس قرآن کی اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے اور بہت سے کو گمراہ بھی کر دیتا ہے. یہی قرآن بہت سے لوگوں کے واسطے ہدایت کا سبب بنتا ہے اور بہت سے لوگوں کے واسطے گمراہی کا. گمراہی کا سبب کن کے واسطے بنتا ہے؟ جو غلط سمجھتے ہیں اور پھر آگے غلط سمجھاتے ہیں. غلط سمجھتی ہیں, غلط سمجھاتی ہیں, ترجمے اور تفسیریں غلط کرتی ہیں تو خود بھی نقصان اٹھاتی ہے, دوسروں کے نقصان کا سبب بھی بنتی. میں ایک دو باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں. دیکھو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ نہ کہو, یا علی نہ کہو, یا غوث نہ کہو, یا صدیق یا فاروق نہ کہو, یعنی غیر اللہ کو مت کہو. آئے بٹ غیر اللہ کو مت پکارو. ان الذین یدعون من دون اللہ تدعون من دون اللہ ولا تدعو من دون اللہ. عوام جو ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا, کہتے ہیں مولوی آدمی ہیں, منہ پر جاری رکھی ہوئی ہے, قرآن پڑھ رہے ہیں تو وہ یقین کر لیتے, لیکن ان کو کیا پتا ہے کہ مولوی ترجمہ کرتے ہوئے ڈنڈی مار رہے ہیں. ترجمہ غلط کر رہا ہے. سنانچہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ من دون اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے سوا, اللہ کے سوا. ہم کہتے ہیں کہ من دون اللہ کے مراد ہے بت. ایسی بات ہے کہ اگر اس بات کو آپ یاد کر لو اور اس پر پکے ہو جاؤ تو انشاءاللہ کبھی گمراہی کا شکار نہیں. من دون اللہ سے مراد ہے بت, سارے بولو من دون اللہ سے مراد کون ہے؟ اور یہ ترجمہ کرتے اللہ سے, اور کہتے ہیں من دون اللہ کا ترجمہ اللہ کے سوا. نبی بنی بھی اللہ کے سوا ہے, لہذا وہ بھی من دون اللہ میں داخل ہے, کیونکہ من دون اللہ کا معنی اللہ کے سوا. تو جو بھی اللہ کے سوا ہے وہ من دون اللہ, تو نبی بنی بھی اللہ کے سوا ہے, لہذا وہ بھی من دون اللہ میں داخل. ہم کہتے ہیں کہ نبی بنی بلا شک و شبہ اللہ کے سوا ہے, اللہ نہیں, اللہ کے سوا ہے, مگر من دون اللہ میں داخل ہے. دلیل کیا ہے ہماری پاس؟ دلیل ایسی ہے جس کا یہ کام مطلب جواب نہیں دے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حطب جہنم. اللہ مشرکوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے انکم, بے شک تم ہے مشرکو, وما تعبدون, اور جن کو تم پوجتے ہو, من دون اللہ یعنی بت, حطب جہنم, سب جہنم کا ایندھن ہے. مشرکوں تم بھی اور تمہارے من دون اللہ سب جہنم کا ایندھن ہے. میرے بزرگوں اللہ نے من دون اللہ کو جہنم کا ایندھن فرمایا. اگر نبیوں ولیوں کو من دون اللہ میں داخل کیا جائے تو معاذ اللہ کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ یہ وہ جہنم کا ایندھن ہے تھی. اور نبی ولی ہر چیز جہنم کا ایندھن نہیں ہے, لہذا ماننا پڑے گا کہ دو من دون اللہ میں داخل نہیں. تو وہ لوگ کتنے بڑے ظالم ہیں جو نبیوں ولیوں کو من دون اللہ میں داخل کرتے ہیں, گویا وہ ان کو جہنم کا ایندھن بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور نبی ولی ہر کے ہر کے جہنم کا ایندھن نہیں ہے, تو جو ان کو جہنم کا ایندھن بنانے کی کوشش کرے گا وہ لو خود جہنم کا ایندھن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آگے ہم نے اس پر ایک دو دلیلیں اور پیش کر کے پھر آنا حضرت امام اہل سنت کی طرف رجوع کرتا. آپ جانتے ہیں
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو سورج سورج کا سارا واقعہ دیکھ لے کر بڑے ہمارے مطلب آپ نے سنو بڑے بت کو چھوڑ دیا, خودی کے کندھے پر پلانا رکھ دیا اور آگے قوم جب عید منا کے آئی انہوں نے کہا چلو سب سے پہلے اپنے خداؤں کو سلام کریں جنہوں نے جو عید کی خوشیاں دکھائی ہیں. تو وہ بت خانے میں گئے تو جب انہوں نے اپنے خداؤں کا حال دیکھا تو کیفیت یہ تھی کہ خداؤں پر بندوں کو ترس آ رہا ہے. خداؤں کا یہ حال کوئی کہہ رہا تھا یہ خدا کا نا کسی نے معافی کا بڑا لگا ہے سب کچھ, کوئی کہہ رہا تھا اس خدا کی تو گردن کٹی ہوئی ہے, اس خدا کا تو پیٹ پھٹا ہوا ہے, اس خدا کی تو ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں, کس نے ہمارے خداؤں پر یہ ظلم کیا ہے. قرآن کیا ہے کہنے لگے, قرآن پر کہنے لگے من قال هذا بحقنا, وہ کون ہو سکتا ہے کس نے ہمارے خداؤں اور معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. انہ کال ظالم ہونے جب بتوں کا حجر کرنے والا ظالم ہوا تو بت کون ہوئے مظلوم, تو کبھی خدا بھی مظلوم ہو سکتا ہے. کوئی خدا پر ظلم کرے ماننا پڑے گا, ظلم کرنے والا جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہے, نہیں تو وہ ظلم کرنے میں کامیاب کیسے ہوتا ہے. پہلے کہ بھائی کس نے ہمارے خداؤں کا یہ حال کیا ہے, انہیں میں سے چند آدمی بولے کمینا خطائی. ہم نے سنا ہے ایک نوجوان ہے, نوجوان خطا کہتے ہیں نوجوان کو, نوجوانوں سبب کی
آلو کمینا خطا. انہوں نے کہا ہم نے سنا ایک نوجوان ہے, جد کو ہم یو پاب لہو براہی.
وہی ان بتوں کا دیکھنے والا, وہی ان کا ذکر کرتا ہے تو ذرا دوسرے رنگ میں کرتا ہے اور اس کا نام ہے ابراہیم.
آلو کا تو نہیں آیا یا جادور, انہوں نے کہا نہ اس کو لوگوں کی نگاہوں کے سامنے تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیں.
جہاں یہ شہدون کا ترجمہ کیا کر دے دوائی دے
کرینا ہے پہلے فاتو نہیں اللہ جو نا لوگوں کی آنکھوں کے سامنے اس کو رائے تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیں. یا شہدون شہدون میں جب اس میں فائل بنائی گیا بنے گا شاہد تو شاہد کا قانون ہے موجود ہو کر دیکھ لے گا.
ہے یہ جمن بات آ گئی, پڑھے لکھے طالب علم بہت کچھ اس سے حاصل کریں گے.
آؤ گئی اس کو کون ہے جس پر اتنی کیوں نہ پوچھتے
ہم نادری گئے آپ دیکھو نہیں گئے
آئی نے سوا مرتا حق کوئی بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی.
اکیلے پوری قوم بتوں کی گزاری, جب آپ آئے تو قوم نے کہا
انت فال تبھی ہٹنا جائے بڑا
ابراہیم تم نے ہمارے خداؤں کا بھی اثر کیا
اور کبھی رہو
آپ نے سنا تھی بڑے نے کیا جس کے کندھے پر پڑھا رکھا ہوا ہے اس سے پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو.
تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ سارے چھوٹے خدا تھے یہ بڑا ہے اس کے ہاتھ میں پوری کائنات کا نظام ہے,
تو یہ کندھے پر کلاڑا رکھ کے جو بیٹھا ہوا ہے تو اس کو پوچھو کہ تیرے ہوتے ہوئے چھوٹے خداؤں کو کون ٹکڑے ٹکڑے کرتے اور اگر اس سے نہیں پوچھتے ہو تو پھر ایسا کرو
سکالو ہمیں انسانوں
ان سے پوچھ رہے تو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں اگر یہ بولتے ہیں تو تمہیں کس نے مارا کس نے تمہارے ٹکڑے اڑائے بات ہی بات جواب اب اس کا جواب ہو کیا دے اور ایک کھجن اور شرم سال کے سر کو تالی گئے اور کیا کہنے لگے ابراہیم تو خود بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ بےچارے بولتے بول نہیں سکتے جب یہ بولتے ہی نہیں تو ہم پوچھیں کیا پوچھے تو اس سے جو سمجھتا ہو جو بولتا ہے تو بول ہی نہیں سکتے تو اب گرو حضرت ابراہیم نے کیا
مالا جن کو کم سیم ولا یا درخم اچھا کم بل ماتا کو دھول مندو نیلا افلا تا تلو افتا کو دھول مندو نیلا
کیا تم ان بتوں کو پوچھ بولو یہاں مل دو نیلا کا ترجمہ کیا کرو گے نبی بن گئے
افتا کو دھول مل دو نیلا
کیا تم مل دو نیلا یعنی بتوں کو پوچھتے ہو
مالا جن کو کم سیم ولا یا درو کم جو نہ تو تمہیں کچھ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان یہ تمہیں کیا نفع نقصان پہنچائیں گے ان کی بے رکھی کا تو یہ عالم ہے کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دیے جائیں نہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں نہ ٹکڑے کرنے والے کی خبر کر دے سکتی ہے اللہ تم تم ہے تم پر بڑے ماتا کو دھول مندو نیلا اور ان پر بھی تم ہے جن کو تم پوجتے ہو
مندو
نیلا تم تم ہے تم پر بڑے ماتا کو دھول مندو نیلا اور ان پر بھی تم ہے جن مندو نیلا کو تم پوجتے ہو
افلا تا سے دور کیا تمہیں عقل نہیں
تم عقل نہیں رکھتے ہو نہیں سمجھتی ہو کہ ان کے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے
تو یہ سارے خدا مل کر کچھ نہیں کر سکتے یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک کیسے ہو انہوں نے کہا ابراہیم اسے بیٹھ نہ کرو مناظرہ نہ کرو مناظرے میں پورے نہیں اترو گے بحث کرو گے تو کامیاب نہیں ہوو گے کیونکہ اس کے ٹھوس اور معقول سلائی کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے
کہنے لگے ہر لے کو ہو ون سو رو والے ہتم ان کم تم پالی اس کو جلا دو اور اس کو جلا کر اپنے معبودوں کی مدد کرو بدلا لو اگر کرنا ہے تو یوں کرو
ان کے پاس سلائی کا جواب نہیں مگر اوچھے ہتھیاروں پر اتر آئے
جو اوچھے ہتھیاروں پر اتر آئے سمجھ لو کہ ان کے پاس معقول کڑھائی نے
نہیں ہے ورنہ وہ کڑھائی کے ساتھ بات ہے اچھا تو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا واقعہ بولو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دو مرتبہ من دون اللہ کن کو کہا بتوں کو تو سب کہو من دون اللہ سے مراد یہ ایک مستقل تقریر ہے کسی پر لگا رہا نا تو صبح ہو جائے پھر دیکھ آئے دیکھ کر کے دے میں آگے بڑھتا بولو قرآن میں تضاد ہے اختلاف ہے یہ پتہ ہے کتنی بڑی بات کر رہا ہوں کیونکہ عام لوگ جو پڑھے لکھے ہیں میرے جو میرے کالجوں میں پڑھنے والے وہ کہتے ہیں خدا ایک ہے رسول ایک ہے قرآن ایک ہے سب کا ایک ہے تو پھر مسلمان ایک کیوں نہیں پھر میں کیوں اختلاف یہ کیوں فرقوں میں بٹ ہے آؤ میں عرض کروں کہ کس طرح فرقوں میں بٹ دیکھو میرے بزرگ قرآن میں اختلاف نہیں ہے قرآن تو اتحاد اور اتفاق کا سب اتحاد اور اتفاق کا سبق دیتا ہے اللہ خود فرما
اللہ فرماتا ہے بلاؤ کا نام غیر اللہ ہے بابا جادو فی اختلاف کثیرا
اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں بہت زیادہ اختلاف تھا کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے اتنے اختلاف ہے وہ تو قرآن میں اختلاف ہے لیکن میں دو آئے پہ پڑھتا ہوں ان میں اختلاف نظر آئے اور پھر میں بتاؤں گا کہ وہ اجتہاد کیوں لگ رہتا ہے اور اس کے دور کرنے کا طریقہ ہے. تو ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما لکم من دون اللہ من ولی وما لکم اور نہیں ہے واسطے تمہارے من دون اللہ ان کا قدمت ہے اللہ کے سوا من ولی کوئی ولی با محبرا قدمہ یہ ہوگا وما لکم من دون اللہ من ولی اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی نہیں. ٹھیک ہے, اگر ان کا قدمہ لیا گئے تو اس آیت سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی ولی. اچھا اب پڑھ دوسری ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اللہ بھی تمہارا ولی, اس کا رسول بھی تمہارا ولی, ایمان والے بھی تمہارے ولی ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں, زکاۃ دیتے ہیں اور آج بھی کرتے. پہلی آیت نے فرمایا اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی نہیں, دوسری آیت میں فرماتا ہے اللہ بھی تمہارا ولی, رسول بھی تمہارا ولی, کامل ایمان والے بھی تمہارے ولی. تو یہ تو اختلاف ہو گیا, پہلی آیت پر ایمان رکھے تو دوسری کا انکار ہوتا ہے, دوسری پر ایمان رکھے تو پہلی آیت کا انکار ہوتا ہے, اور ہم نے انکار کسی آیت کا کرنا نہیں. بولو ان دو آیتوں میں تصدیق کیسے ہوگی؟ تصدیق اس طرح ہوگی کہ ترجمہ عقل سے ہو. آؤ آپ سن, پہلی آیت میں اللہ فرماتا ہے وما لکم من دون اللہ من ولی. بولو میں نے آپ کو کیا بتایا من دون اللہ سے ناراض کون ہے؟ بتاؤ سارے اعتراف ہو. وما لکم من دون اللہ من ولی, اللہ فرماتا ہے یہ من دون اللہ جو ہے بت, ان میں تمہارا کوئی ولی مددگار نہیں. یا اللہ بتوں میں تو ہمارا کوئی ولی مددگار نہیں, ویسے کوئی ہمارا ولی مددگار ہے؟ اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا, اللہ تمہارا ولی ہے, اللہ کا رسول بھی تمہارا ولی ہے, اور ایمان والے بھی تمہارے ولی ہیں. اقرار بھی دور ہو گیا, قرآن کی دونوں آیتوں پر ایمان بھی ہو گیا, مگر کب ہوا کب ہار گئے؟
اور جو ظلم کرے
ہند اللہ کے مراد نبی ولی اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی مددگار نہیں, نہ رسول مددگار ہے, نہ جاننے والا نہ بھاگنے والا, کوئی مددگار نہیں, اللہ ہی مددگار ہے. معلوم ہوا ایک مت ہے بت والی لگایا تم لوگوں کو تو پتا, تم تو لوگ مولوی آدمی ہے قرآن پڑھ دے چکر میں آ جاؤ گے ایمان برباد ہو جائے. تم ایک بات اور کر دے, اللہ فرماتا ہے بلا تکو من دون اللہ, ان کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو, بلا تکو اور نہ پکار تو من دون اللہ, ان کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کو. مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو. اگر ان کا یہ ترجمہ دو, میں سالوں سے کہتا ہوں دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہے. کیسے بولو, اس آیت میں زندے کی یا مردے کی, قریب کی یا بعید کی کوئی قید ہے؟ مطلب کا حکم ہے کہ جو اللہ کے سوا ہے اس کو مت پکارو. تو جو زندہ ہے وہ بھی اللہ کے سوا, جو مردہ ہے وہ بھی اللہ کے سوا, جو قریب بیٹھا ہے وہ بھی اللہ کے سوا, جو دور بیٹھا ہے وہ بھی اللہ کے سوا. اور اللہ فرماتا ہے اللہ کے سوا کو مت پکارو.
تو پھر تو کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا. جو قریب بیٹھا ہے اس کو آپ نے پکارا تو مجھے,
اگر باپ نے بیٹے کو پکارا ہو بیٹا ہی بڑھاؤ باپ مشرکوں کے بیٹا اللہ کے سوا ہے اور اگر بیٹے نے باپ کو پکارا کبھی وہ بھی مشرکوں کے ابا جی بھی اللہ کے سوا ہے قریب ہو یا دور ہو زندہ ہو یا مردہ ہو سب اللہ کی سوا ہے اور اللہ فرماتا ہے اللہ کی سوا کسی کو مت پکارو بولو کوئی مسلمان رہ سکتا ہے اب دیکھیے جانوروں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں مردوں کو مت بھائی مردوں کو اللہ نے کہاں فرمایا اللہ کو فرماتا ہے جو میرے سوا کیا مردے ہی اللہ کے سوا ہے جو زندہ ہو وہ اللہ کے سوا نہیں وہ اللہ ہے تو اگر ان کا ترجمہ ہو کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا ترجمہ صحیح کرو کیا بنا کا تو مندون سے مراد ہے وہ کرنا فرمت ہے کتوں کو مت پکارو سوچے مجھے پکارتے تھے خدا کی قسم ہم کتوں کو نہیں پکارتے مشرک کتوں کو معبود سمجھ کے پکارتے تھے ہم کتوں کو نہیں پکارتے ہم تو اللہ کے محبوبوں کو پکارتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت رسول اللہ کو پکارنے کا کئی ثبوت ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا میں نے رسول کے پکارنے کے آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسا کہ تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو فاروق فکری لکھتی ہے رسول اللہ کو پکارو مگر تاجرین کے ساتھ پکارو عام لوگوں کی طرح نہ پکارو پکارنے سے منع ہوئی یہ بنا اس طرح نہ پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے پکارو ہم کس طرح پکارتے ہو بھائی اور لکھو اور پھٹو اللہ بولے خبردار میرے محبوب کو اس طرح نہ بھائی کیا کر لو پکارنا بابا کیا کر لو پکارنا نام لے کر محمد اس طرح نہ پکارنا تعظیم کے ساتھ پکارو دیو بندیوں کے بڑے مور کی شبیر احمد صاحب عثمانی نے بھی رکایت کی تبدیل میں لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کو پکارو کا تعظیم کے ساتھ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا میرے دوستوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو امت میں فرقے بنے ہیں گمراہی پھیلی ہے صرف اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے ترجمے غلط کیے اعلی حضرت امام اہل سنت اور احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمت اللہ علیہ پر اللہ کروڑوں رحمت آپ نے قرآن شریف کا ترجمہ کیا حق ادا کر ترجمہ کرنا ہر نتو بچو کا کام نہیں ہے اللہ کا کلام ہے کسی صوفی کا کلام کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے اللہ کی کلام کو سمجھنا کوئی آسان کام ہے
نہیں
اور آج تک جس کو دیکھو پروفیسر کی دونوں ساتھ لگ جائے تو وہ کہتا ہے مجھے کسی مفسر کی ضروری تھی نہیں میں خود ہی مفسر ہوں ہلدی نکل دی رات کے پنساری پر
بیٹھے ہیں گراؤنڈ کا ترجمہ کرنا ہر اس کا کام نہیں دیکھو میں ایک مثال بتاؤں
حضور کہاں نے دین میں ایک بزرگ ہوئے ہیں جن کا لقب ہے شیخ
بہت بڑے شیخ
ان کا نام ہے غفی الدین ابن عربی نبی اللہ بڑے کامل اصل علی تصب کے طریقت کے معرفت کے امام
بہت بڑے ولی اللہ ہوئے شیخ اکبر ان کا نام
انہوں نے ایک مولوی صاحب کے پیچھے نماز پڑھی نماز پڑھ کے جب جانے لگے تو مولوی صاحب نے کہا معبود اور تم تحت کھادا نہیں تیرا معبود میرے قدموں کے نیچے مولوی صاحب جھٹ گئے
انہوں نے خدا کی توہین کی ہے
انہوں نے کہا تیرا معبود میرے قدموں کے نیچے اور میرا معبود تو اندر ہے
تو انہوں نے محمد اللہ اطلاع کو اپنے قدموں کے نیچے بتایا کہ یہ اندر کی پولی میں یہ مرتاد ہو گئے, واجب القتل ہو گئے, یہ ہو گئے. وہ
جس نے یہ بات کہی ہے جانتا ہے تو کتنا بڑا عالم ہے, کتنا بڑا عارف ہے, کتنا بڑا کام.
تو نے اس کی بات کو سمجھا نہیں, ختموں پر زور پڑا, ختم پہلے کرا ہمارے پیر کو نکلنا کوئی بات کی
ہڈیاں توڑ دے دلی بند. حضرت بڑا حضرت کی بات کو سمجھ لیا مند بن کے آ, حضرت کو تیری خدمت کا ستارہ سمجھا. کیونکہ وہ رازدان تھے نا, وہ حضرت کی اصطلاحات کو باتوں کو سمجھتے تھے جو کام کرتے. مولوی میرا ٹھنڈا کر دیتا ہوں, یہ سمجھا دیکھیے
نہیں کہ ٹھنڈے پہنے کرا کرو. سنو مولوی صاحب میرا
ٹھنڈے والو. وہ کہنے لگے کہ ایمان نال یعنی خدا کی تھک میں کسی جب نماز پڑھونا چاہیے تھا تیرا خیال کسی وہ بولے گا یاد رکھا سچی بات ہے. میرا خیال ہے میرا خیال ہے کہ میرا دھیان پیسوں کی طرح مہنگائی پڑی ہوگی جیسے ہاں بھائی چھوڑی ہوئی
تھی میرا دھیان پیسوں کی طرف تھا
آدموں کی رضا ہے. تو اس کو اب آپ کی زنجیروں میں جتنا ہوا ہے
تو قرآن کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ قرآن کو سمجھنا ہے تو پہلے اپنے آپ کو حصے ہوا سے
دنیا تھوڑا سا بنا
سنا کے آؤ. اللہ حضرت امام اہل سنت صاحب انہوں نے امت پر جو سب سے بڑا احسان کیا میں آپ کو
کیوں اللہ کا ان کا کرم ان میں ایک نہیں آواز نہیں تھی, دنیا کی دولت کے تعلق نہیں تھے, راج غریب تھے,
ریاست نام کارے کا نواز
آپ کا مریض ہے. یہ ہندوستان میں ایک ریاست نام تھا
نواز صاحب اللہ حضرت امام اہل سنت کے مریض تھے.
کیونکہ اللہ حضرت اپنے زمانے کے بہت بڑے سید عالم امام بھی تھے,
عارف بھی تھے, کامل ولی بھی تھے, اور اللہ نے آپ کو اتنا علم دیا تھا
کہ آپ نے 1000 کے قریب کتابیں لکھی اور ان کتابوں میں 50 قسم کے علوم کا مظاہرہ. یہ شرعی مسئلے جو ہے نا, حلال اور حرام, جائز نہ جائز, قتل واجب وغیرہ, یہ تو ہے نا الگ. اللہ حضرت بہت بڑے ریاضی دان, علم و فلکیات وغیرہ کے بڑے ماہر,
بڑے بڑے چانسلر, وائس چانسلر, بڑے بڑے انگریز لوگ بعض مسائل کو سمجھنے کے لیے اللہ حضرت کے پاس آتے.
چنانچہ آپ نے کتابیں لکھی ان مسائل پر. ہندوستان پاکستان میں کسی عالم نے کتابیں نہیں ورنہ پیش کرو. اعلی حضرت نے کتاب لکھی ہے کہ زمین آسمان حرکت کرتے ہیں, جیسے چاند سورج سیاروں کی منزلیں ان کی رفتاریں سورج گرہن جو ہوتا ہے یہ سب کچھ آپ نے. اور یہ تو کہتے ہیں نا سورج میں کیسے ہے, یہ میں کہتا ہوں یہ اگر انگریز اس کتاب کو پڑھے مصر کے مصر کی یونیورسٹی کے سب سے بڑے استاد جو ہی تھے علم کے ماہر ہیں, جب انہوں نے اعلیٰ حضرت کا رسالہ دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ یہ شخص تو اس علم کا اتنا بڑا امام ہے کہ اس نے جو کچھ لکھا ہے ہمیں تو اس کی خبر ہی نہیں.
چنانچہ
آپ کا ایک رسالہ ہے سعود مبین سر حرکت کمی, بہت بڑا رسالہ. اس میں ایسے ایسے نشان بنائے ہوئے ہیں جو کالجوں میں لڑکے وغیرہ نہیں بناتے گھر کے لیے تاریخ میں بھی چاہیے کیونکہ ابھی وہ انہیں پڑے ہی
بہت بڑے عالم تھے، جو علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر سید ضیاء الدین، ایک مسئلہ تھا اسی طرح ریاضی کا حل نہیں ہوتا تھا، بڑے بڑے ریاضی دان جمع ہوئے حل نہیں ہوا، وہ بلیک جا رہے تھے اس مسئلے کے حل کے لیے، حضرت مولانا احمد اشرف جیلانی مرتضی اللہ علامی جو وہاں علی گڑھ یونیورسٹی میں مدرس تھے، انہوں نے کہا میں ایک شخص کا آپ کو پتا بتاتا ہوں، وہ مسئلہ ہوتا ان کا بریلی میں مولانا احمد رضا خان کے پاس چلے گا، وہ وائس چانسلر ڈاکٹر صاحب سے ملا کے پاس نہیں لے گا، ملا لوگوں کو نکاح طلاق کے مسئلے معلوم ہوتے ہیں، اور یہ میرا مسئلہ جو ہے اس کو تو حل کرنے کے لیے بڑے بڑے ریاضی دان جمع ہوئے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آیا مولوی کیا کرے گا، انہوں نے کہا بلایا جو جا رہے ہیں اتنا خرچہ کرو گے کہ جا کے دیکھ تو لو چاہے وہ حل کاری ہو، کیا پہنچ کے تین دے آئے کہ فوراً حل کر، ڈاکٹر صاحب آ گئے اعلی حضرت اثر کی نماز کے لیے وضو فرما رہے، تو وہ جو لائے تھے نا وہ تو جانتے تھے حضرت کے خاطر تھے، حضرت میں ایک مسئلہ ہے اس کے لیے یہ علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر آئے، فرمایا ڈاکٹر صاحب مسئلہ بیان کروں نے کہا کہ آپ وضو کر لو نماز پڑھ لو آرام سے بیٹھ کر مسئلہ کریں گے، وہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، فرمایا ڈاکٹر صاحب آپ مسئلہ بیان کرو فقیر سنے تو صحیح، کیا مسئلہ ہے حضرت صاحب وضو فرما رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب مسئلہ بیان کرتی ہے، وضو کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب کو دکھا کر پانچ منٹ میں مسئلہ حل کر دیا، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں کبھی یہ ساتھ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی لوگ بھی تیر میں ریاضی کا اتنا ماہر ہو، ہم بڑے بڑے ماہر بیٹھ کر کچرے مارتے رہے سر کھپاتے رہے پانچ مہینے حل کر دیے، آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے علوم کی جب سب علم پچاس علوم پر مشتمل آپ کی کتابیں آج بھی بھاری اتنے میں، ایک اور بات اب کروں پھر میں یہ مضمون شروع کرتا ہوں، تو یہ حد کرنا تھا کہ ریاست نام پارا کے جو احباب تھے ان کے بیٹے ولی عہد خط نشین ہوئے، تو انہوں نے اعلیٰ حضرت کو لکھا کہ حضرت آپ میرے باپ کی تاریخ وفات میں، کیونکہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے بہت بڑے شاعر بھی تھے اور تاریخ نکالنے کے امام، کس فن میں بھی نام سے آپ اندازہ کیجیے کہ آپ نے جتنی کتابیں لکھی ہیں ہر کتاب کا نام تاریخی، اس کتاب کے نام سے دو مفہوم واضح ہوئے، ایک تو یہ کہ یہ کتاب کس فن میں لکھی گئی ہے اور ایک یہ کہ اس میں مضمون کیا، نام سے کتاب کے مضمون کا بھی پتہ چلے اور تاریخ کا بھی، ہر کتاب کا نام تاریخ، تو تاریخ نکالنے کے آپ بہت بڑے ماہر، اور آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے اس کی تاریخ وفات لکھی جاتی ہے نا، تو پہلے چند اشعار میں اس کی تاریخ کی جاتی ہے، پھر آخری شعر میں تاریخ وفات بیان کی جاتی ہے، تو اعلیٰ حضرت ایک نواب کی ایک بادشاہ کی تاریخ لکھتے، تاریخ وفات لکھتے تو نام حاضر اس کی تاریخ کرنی پڑتی، اور اگر آپ کر دیتے تو ایک تو وہ مریض تھا تو شہزادہ کتنا ہدیہ نذرانہ پیش کرتا، مگر جب اس نے لکھا نا کہ حضرت آپ میرے باپ کی تاریخ وفات لکھے تو آپ نے ایک نعت لکھ کر دی، اور اس نعت میں اس کے سوال کا جواب بھی لکھ کر دی، سنو ساری نعت تو نہیں ایک دو شعر سناتا، آپ نے جو نعت لکھ کر بھیجی اس نے لکھا ایک مرتبہ روسی پڑھ لیجیے، کمال حسن حضور ہے کہ گمان لکھ جہاں نہیں، حضور کا یہ کمال ہے جس میں کسی قسم کے لکھ کا گمان نہیں، وہ کمال
میں حسن حضور ہے کہ گمان لرس جہاں نہیں یہی کول خار سے دور ہے یہی دما ہے کہ دھواں نہیں ایک ایسے پھول ہیں جن کے ساتھ سال کا حضور ہی ایک ایسی روشنی ہے سما ہے جن کے ساتھ دھواں یہ کدھر اشارہ ہے کہ جب حضور بے عیب ہیں تو تاریخ کے لائق بھی حضور کی ہے باقی کوئی بات نہ ہو نہ ہو مکیش جسم کے نقائد تو میں ان کی تعریف کروں لکھتے ہیں نبی کریم کی شان تیرے نام پر کروں جان فدا نہ بچے کی جان تو جہاں فدا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ او سونے محبوبہ تیرے نام سے کروں جان فدا نہ بچے کی جان تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا تو جہاں قربان کر کے بھی جی نہیں تو جہاں سے جی نہیں جی بھرا کروں کیا کروں جہاں مبارکہ کرتے کروڑوں جہان ہو تو وہ نہیں تجھ پر میں سینکڑوں جہان کو جب سینکڑوں ہیں ہی تو کرے گا کیا تو ذرا احتیاط دیکھو کہ دونوں جہان یار اللہ کے نام پر فدا کرتے مگر دونوں جہان فدا کر کے بھی جی نہیں کرتا لیکن کرے کیا جاتا ہے ہی نہیں تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروں جہاں بڑی پیاری بات آخر میں آپ اس کے سوال کا جواب بھی دیتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں میں تاریخ مفاد کیوں نہیں لکھا ہمارے پاس بھی سب ساری باتوں کا جواب ہے اور آپ کا مقام بھی واضح ہے سمجھتے ہیں کروں متحا اہل دو بنے رضا اہل دوہل دوہل کہتے ہیں دولت اہل دولت میں دولت والوں کی نوابوں کی بادشاہوں کی تعریف کروں اس سے آنے کے مجھے کچھ ملے گا کروں مدہ اہل دو بن رضا پڑے ہس پلا میں میری بلا میں کتا ہوں اپنے میں کتا ہوں اپنے کریم کا میں کتا ہوں اپنے میرا دین پارا ہے پارا کہتے ہیں پانی نان کہتے ہیں روٹی مجھے میرا دین روٹی پانی نہیں پیسوں کی خاطر میں نوابوں اور بادشاہوں کی بتاؤں میرا دین پارا ہے نہ نہیں اور اس کو الٹ کرو تو نان پارا بن جاتا ہے تو جناب کے وکاس کی شہزاد احمد رضا نے سوائے حضور کے اور حضور کے اہل بیت اور صحابہ اور اولیاء کے کبھی کسی اور کی مدد سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ اہل سنت
کی یہ تصویر.
مولوی اشرف علی تھانوی نے ایک عبارت لکھی کہ بعد علم گیا تو کہ نبی کریم کو ہے کوئی تو ہے نہیں, اگر بعد ہے تو اس میں حضور کی کیا تصویر ہے. ایسا علم غیب تو میں تو امر بلکہ ہر صدی و مجنون بلکہ جمی ہے و رات و بہارن کے لیے بھی آتے سمجھے. چلو میں آپ کو کسی نے سوال کیا کہ حضور کو علم غیب ہے نہیں, تو تھانوی نہ کہتے ہیں میں پوچھتا ہوں کہ حضور کو کل علم غیب مانتے ہو یا بات کل تو اکلن مگر اکلن باطل ہے رہا بات, تو اگر حضور کو بعض علوم غیب یا حاصل ہے تو اس میں حضور کی ہی کیا تصدیق ہے. ایسا علم غیب تو غیب العمر بلکہ ہر صدی و مجنون بلکہ جمی ہے و لات و بہارن کے لیے جسے بالکل جھلکنے کے لیے بھارت کے ساتھ کہتے ہیں اگر بعض علوم غیب یا مراد ہے اور بعض ہی مراد ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ حضور کو جو علم تھا وہ اللہ کے علم کا بات اللہ کے علم کے برابر نہیں. تو تھانوی صاحب کہتے ہیں اگر کاج علوم غیب یا مراد ہے تو اس میں حضور کی ہی کیا تقسیم ہے, تو ضروریت نہیں. آگے کہتے ہیں ایسا علم غیب یعنی بات جیسا کہ حضور کو ہے زید و عمر یعنی ہر ایرا وغیرہ نسو کہنا بلکہ ہر سبھی کہتے ہیں نابالغ بچے کو ماں مجنون کہتے ہیں پاگلوں کو اور اس کے ساتھ نسل رکھا ہوا ہے. ہر سبھی ماں مجنون یعنی ہر نابالغ بچے کو اور ہر پاگل کو بلکہ جمی حیوانات اور بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. حیوانات تو آپ جانتے ہیں جی, اور بہائم جمع ہے بہیمتوں کی. بہیمتوں کہتے ہیں چار پائے, چار پائے میں کتے دکھتے سور سنگی ہمارے صاحب کہتے ہیں اگر بعد انہوں نے کہہ دیا مراد ہے بھی کوئی خصوصیت ہے ایسا بعد ان میں گئے تو کتوں بلوں جانوروں پاگلوں کو بھی. تو اعلیٰ حضرت تھے آپ کے رسول, نبی کریم کی توہین کیسے برداشت کر سکتے ہیں. انہوں نے کفر کا فتویٰ دیا کہ یہ عبادت کفری ہے اس نے حضور کی توہین.
اس وقت کے 370 علماء نے اعلیٰ حضرت کی تائید کی اور مہاجم کے علماء.
اسی واسطے یہ لوگ دشمن ہوئے ہیں. اعلیٰ حضرت کا اگر کوئی قصور ہے تو صرف یہ کہ انہوں نے ان کی گستاخیوں اور بے ادبیوں کا معاف, انہوں نے بڑا بڑا نہیں کہا پھر ذاتی انعام نہیں, صرف اس لیے کہ جو انہوں نے بے ادبیاں کی ہیں انہوں نے گرفت کی اور فتوے دیے بجائے اس کے کہ یہ اپنی اصلاح کر لیتے
میرے بزرگ اور دوستوں, باوجود اس کے کہ اعلیٰ حضرت نے تھانوی پر کفر کا فتویٰ دیا
مگر تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی کے پیچھے اگر مجھے نماز پڑھنے کا موقع ملے تو میں مریضوں نے کہا حضرت وہ تو آپ کو کافی کہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے نماز پڑھوں. تو انہوں نے کہا کہ وہ جو مجھے عاشق کہتے ہیں مجھے وہ کافر کہتے ہیں تو اس کے رسول کی بنا
وہ اتنے بڑے حضور کے عاشق ہیں کہ حضور کے خلاف کسی قسم کی کوئی بات وہ گوارا یا
برداشت بالے بھی مانتے تھے کہ اور جو نہ ہو میں کہتا ہوں آپ کی کتابیں پڑھ کے دیکھو قسم خدا کی آپ کی تصاویر نہیں پڑے گی نا ایک ایک لفظ سے اس کے رسول یہ جماعت اسلامی کے ایک بڑے مشہور آدمی ہے جو آج کل جج بھی لگے ہوئے غلام علی کا جج ہے نا سر جی اور کے چار جج رہی ہے بڑا غلام علی انہوں نے آدھا حضرت کی کتابیں پڑھی انہوں نے کیا کہا کہنے لگے کہ مولانا احمد رضا خان کے متعلق ہم لوگ غلطی ہے. ہم نے لوگوں سے سن سن کے یہ کہا کہ وہ بدتی ہوئے بدتی تھے لکھنے تھے پھر یہ صاحب کہتے ہیں میں نے ان کی جب کتابیں پڑھی تو مجھے معلوم ہوا ان کی کتابیں پڑھ کر مجھے یہ معلوم ہوا
کہ جو علم کی گہرائی ان کی تقاریر میں پڑھی جاتی ہے جو فکری کی بنیاد پر انہوں نے مسائل بیان کیے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان پاکستان میں ان کے پائے کا بہت کم کوئی حال ہے.
اور جو لفظ انہوں نے آگے کہا نا یہ میری مراد ہے, کہتے ہیں جہاں تک اس کے رسول کا لفظ ہے وہ تو لفظ لفظ کی سب
مانتے
ہیں کہ
حضرت امام اہل سنت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت بڑے عاشق تھے.
میرے بزرگوں اور دوستو,
آج میں آپ کے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا علم دیا تھا. ایک بات اور عرض کر کے پھر ایک مسلسل مضمون میں نے شروع کرنا ہے. آپ حج کرنے کے لیے گئے اور کتنے بڑے حاجی کے فرماتے ہیں, بھائی ہم تو فقیر آدمی ہیں, حج تو ہم پر فرض ہی نہیں, ہم تو حضور کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں, ہمارا مقصد ہے حضور کی زیارت. تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں حج بھی کرا دے. چنانچہ فرمایا بھائی ہم تو مدینے شریف جا رہے تھے, راستے میں مکہ شریف آ گیا, ہم نے حج بھی کر لیا. اصل تو ہمارا مقصود ہے حضور کی زیارت. چنانچہ آپ نے یہ اپنے اشعار میں بھی فرماتے, ہم نے کعبے کا نام تک نہ لیا کہا, کعبے کا نام پوچھا تھا ہم سے جس نے نہجت کدھر کی ہے. نہجت کے معنی کسی جگہ جانے کے علاقے سے تیار ہو کر گھر سے نکل, یہ سمجھنا کہ آپ کے ساتھ ایسے محبت نہیں, نہیں یہ سمجھ سرماتے. جب ہم تیار ہو کے نکلے تو جتنے بھی پوچھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں, تو ہم نے کعبے کا نام لے لیا, مدینہ کی کعبے کا نام تک نہ لیا کہے دہی کا پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے. اور چونکہ آپ اپنے وقت کے امام تھے تو آگے دلائل بھی پیش کرتے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ محض خوش اعتقادی کا مظاہرہ ہو رہا ہے یا محض لفاظی ہے, صحیح نہیں. فرماتے ہیں ان کے تم سے حج دی خدا نے کرا دیا, ان کے تم سے حج دی خدا نے کرا دیا, ورنہ اصل مراد حاضری اس بات کرتی ہے.
ایسی پیش کرتی ہے جس کا کوئی
جواب نہیں, دل
کے
کانوں
سے
سنو. فرماتے ہوتے کہاں ہری لے بنا کعبہ ہو مینا, ہوتے کہاں ہری لے بنا کعبہ ہو مینا, نینات والے سب تیرے گھر کی ہے. فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, نو راہ کا نما فلک السماوات والارضین, میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا میں آسمانوں اور زمینوں سے ہی پیدا نہ کرتا.
حضور نہ ہوتے فرماتے ہیں جب کچھ بھی نہ ہوتا تو زمین بھی نہ ہوتی, آدم علیہ السلام بھی نہ ہوتا, ابراہیم خلیل اللہ بھی نہ ہوتا, صحابہ کو کون سا امیر تک ہے, صفا مروا کے درمیان کون سا ہوتا, شیطان کو نہیں کرنے کون سا ہوتا, بیٹے کو قربان کا اعلان کرتا, حضور نے ہوتے مجھے کچھ بھی نہ ہوتا, جب کچھ بھی نہ ہوتا تو پھر ہوتے کہاں خلیل بنا تا بنا دولت والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے.
جو بھی جنتا کا فن ہے فصل مرو سے دیکھے نگر نہیں
تحدیث نعمت
عربی میں جواب لکھا جا رہا ہے، یاد رکھیے جناب، عربی میں لکھنا ہندی کے لیے مذاق نہیں ہے۔ 90% مولوی کے تھے وہ ایک سب عربی کا نہیں لکھا، ایک مولوی تھا نا عربی کا، وہ کسی شخص نے ہندوستان کھایا تھا، تو عبارت تھی عربی کی، اور مولوی کو بنا دیا جی میری سمجھ میں نہیں آتی، عبارت ذرا سمجھائیے، عبارت یہ تھی کہ سارے مت بے نقص تھا کہ وہ عورت اپنے ہاتھ سے دی، وہ مولوی نو عربی سمجھ نہیں آؤں گی، اور کا کر کے کہنے کا بھی جائے جاتا بھرت تھا، کیونکہ یہ مولوی کی کتابیں ہوتی نا، یہ تو ٹھیک ہے، پر میرے تو نہیں پڑی،
تو جنہوں نے قرآن پر قواعد ضوابط پڑے ہوتی ہیں وہ تو حرف کے متعلق جانتی ہوں کہ کیا ہے، اس میں فیل ہے، فیل ہے تو کون سا ہے، مفہوم ہے کیا ہے، سب جانتی ہے۔
ویسے کہ دیکھیے نا، 8000 جو اردو جانتے ہیں، اردو کی آپ کتاب کرتے ہیں تو زیر زبریں پڑی ہوتی، لیکن آپ پڑھتے ہیں یا نہیں، لیکن بچہ جب ہوتا ہے تو اس کو پڑھانا ہوتا ہے تو زیر زبریں بھی لگانی چاہیے، ہر زبر آ زبر بھی اس سے پائی ہوتی، لیکن جو کہا جاتا ہے اس کے لیے پھر زیر زبریں،
کسی طرح عربی لوگ جو پڑے ہوئے ہیں تو عربی کی کتابوں میں زیر زبریں نہیں پڑی ہوتی، مگر وہ عبارت کرتے تھے کہ انہوں نے باقاعدہ گرامر اور فوائد کو دباد کر دو نام وغیرہ پڑی ہوتی،
تو میاں یہ عربی میں مضمون لکھنا، جواب لکھنا ہر ایک شخص کا کام ہے، ایک صدر نہیں لکھ سکتا، آپ نے جناب 4.5 گھنٹے کرم کیا،
ساڑھے 4 گھنٹے میں سوال کا جواب لکھا، دریا بہا دیے،
اپنا سیدھا بہن قرآن کی آیتیں دیکھی، حدیثیں دیکھی، ساتھ ساتھ یہ جو تھے نا سوال کروانے والے، اور جن کا مقصد تھا کہ یہ دلیل ہوں گے، ذرا ان کو بھی لگڑا لگایا، یہ جو میری شکایت کر رہے ہیں ان کا سیدھا کیا ہے،
ان کے مطلب بھی لکھا کہ ان کی فلاں کتاب میں انہوں نے لکھا ہے، ان کو پلایا کے پیچھے کیا علم ہے، انہوں نے لکھا ہے ان کیسا علم سب کے بادلوں جانوروں کو لکھا، انہوں نے بادلوں میں لکھا ہے ان کا علم شیطان سے بھی پیدا، وہ عالی مانا کتاب لکھی، دریا بہا دیے علوم اور
جواب دیتی گئی، شریف المکہ نے ان مولویوں کو بلایا کہ جواب آ گیا، جب ان مولویوں نے جواب دیا تو وہ کہنے لگے جناب جس شخص نے یہ جواب لکھا ہے وہ تو کوئی اپنے وقت کا امام معلوم ہوگا، ہم کو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہند میں بھی کوئی اتنا بڑا عالم ہوگا
جو اتنی فصیح عربی جانتا ہے، اس نے سارا جواب عربی بھی لکھا، بڑی فصاحت ہے، بڑی صلاحت ہے، بڑے کڑھائی ہیں اور بڑے ٹھوس کڑھائی ہیں، اور بالکل یہی اہل قدرت میں جواب کا سیتا ہے جو اس نے لکھا،
جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ حضور کے علم کو اللہ کے علم کے برابر مانتا ہے، دوسرے اس نے خود لکھا ہے کہ ہم حضور کے علم کو اللہ کے علم کا بعض مانتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ وہ بعض جو ہے نا جو اللہ کے علم کا بعض ہے، وہ ہمارے لیے ایسا ہے کہ ہم اس کی مدت کو نہیں سمجھ سکتے،
اللہ کے مقابلے میں تو بعض، مگر ہمارے نزدیک میں اتنا جدید ہے کہ ہم اس کی حدود کو نہیں متعین کر سکتے،
چنانچہ آپ نے ساتھ لکھا اور یہ جو کہتے ہیں نا باغ ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہمارا فیصلہ بھی یہ ہے کہ باغ، یہ بھی کہتے ہیں باغ، مگر ان کا باغ باغ نہیں بلکہ ان کا باغ بول، ان کا باغ بول این پر نقطہ ڈال دو تو باغ کا کیا بن جاتا ہے، اس کے بعد پھر ان کی بات ہے، یہ این پر نقطہ ڈال دو تو کیا بن گیا، ہٹا دو تو ہمارے گھر سے کی ایک لڑکی تھی، ایک چھتا آیا تمہارے پر دستک دی، آگے بھیجا ہم نے جاؤ دیکھو بات کو، کون ہے کہاں سے آیا کیا نام، سوجی نے آ کر پوچھا یا کون ہے کہاں سے آئے کیا نام ہے آپ کا، اس نے بتایا
کہ میں بلا ہوں, میرا نام ہے عبداللہ. قرآن کے پاس آیا
بڑی
کمی بات تھی بزرگ اور عالم کی طرف آگے کہیں گے کہ حضرت وہ اپنا نام بتاتا ہے عبداللہ. عبداللہ ہوگا تو وہ کہنے لگے جی عین ہے نا, اس کی عین عربی میں عین آنکھ کو کہتے, اس کی آنکھ میں بولنا
لگے جی ہے تو عبداللہ, مگر اس کی عین پر نقطہ کرا گیا.
یہ تو وہاں سے میں نے عبداللہ کہا تو یہ نقطے کی ساری بات ان کا بعد نہیں بلکہ ایک پھر آپ کو سنا دوں نقطے کے متعلق. کسی پنجابی بزرگ شاعر نے تھے فرماتے ہیں او محرم مجرم اکو شکلا,
نکلے میں اکو شکلا نقطے کی ہے, نقطہ ہٹا دو تو محرم
ویسے بھی شکلیں جھوٹتے سب کی
دیکھنے میں تو ایک ہی جیسا ہے, کوئی گزرے میں ہے کوئی
محرم مجرے میں اکو شکلا میں مر چلی سہارے مدے نکتا مجرم والا محرم سے چل آوے اب حضرت نے جواب لکھا
اللہ ماں نے کہا شریف مکہ کے جناب یہ شخص تو کوئی اپنے مفت کا ہی کام بہت خراب ہے, اس نے تو فرائی کی ہم بات کر
اور ایسے معقول دلائل پیش کیے اور خرچ دیا من تک جانا کال پر اس نے مسئلے پہ اس طرح نکھار کے بیان کیا ہے
کہ ہم بھی اس طرح بیان نہیں. اس لیے جو مکہ نے آنا حضرت کتاب ہے سارے علماء جب گفتگو ہوئی عربی میں مسائل پر تو ان علماء نے اعلی حضرت سے کہا کہ ہمیں اپنی شاگردی میں لیجیے اور سمجھے
تاکہ ہم فخر کیا کریں گے کہ ہم اتنے بڑے امام کے شاگرد رہے, مرید بھی بنے, سنتے بھی نہیں, سنے دینے کتاب عربی زبان میں موجود ہے جس کا نام ہے الدولت المکیہ,
اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہوتا ہے ملتی ہے بات ہے. تو میرے بزرگوں آپ اتنے بڑے عالم تھے, عرب کے علماء نے آپ کی تاریخ میں ایک ایک صفحہ آپ کی القاب میں کہ آپ اپنے وقت کے مدد اپنے وقت کے امام جب سارے زمانہ
اور انہوں نے معرفت, انہوں نے شریعت, انہوں نے طریقہ تدریس تفسیر سکھا اور عرفان کے لحاظ سے بھی آپ بہت بڑے طریقے شامل ہیں.
تو میں آپ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ درجہ اور مرتبہ عطا فرمایا تھا چنانچہ شریف مکہ میں اسپیشل طور پر آپ کا مدینے پہنچنے کا انتظام تھا. دشمن خاطر اور ناکام ہوں اللہ تعالیٰ جس کو ریسرچ اب سنو. دیکھو آپ سب لوگوں کے گھروں میں قرآن شریف ہے تبدیلے کا, آپ لوگ ترجمہ پڑھتے ہیں صحیح طور پر توجہ نہیں کرتے, لیکن سارے ایسے نہیں ہیں جو بات پڑھے لکھے حضرات ہوتے ہیں وہ غور بھی کرتے. میں چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور پھر بتاؤں گا کہ دوسرا نے کیا ترجمے کیے اور اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا. سمان کر دیا اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جواب دے دنیا میں اور آخر. چنانچہ ذرا غور کریں قرآن شریف میں ایک آئے رسک نوٹ کر اور اس کو دیکھنا. پارا چوتھا سورہ آل عمران آیت نمبر 143 سورہ کون سی ہے؟ آل عمران پارا تیسرا چوتھا اللہ تعالیٰ پاک فرماتا ہے فلما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم.
اب ترجمے کرو
شاہ عبد القادر صاحب ترجمہ کرتے ہیں اور ابھی معلوم نہیں کیے اللہ نے جو لڑنے والے ہیں خود ابھی معلوم نہیں کیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی اللہ کو لڑنے والوں کا ہے. یہاں آپ لوگ غور دیں
پر جاتی فتح نظر جو غور فکر کرنے والی اللہ سنتا اصل آج لگے جب کروں قرآن تم قرآن قرآن میں غور نہیں کرتے ہو کیا.
مولوی فتح محمد صاحب جلندری نے ترجمہ حالانکہ ابھی خدا نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں معلوم نہیں. تیسرا ترجمہ مولانا عبد الماجد دریا آبادی یہ بھی جو بندی مطلب ہے وہ ترجمہ کرتی ہے حالانکہ ابھی اللہ نے ان لوگوں کو تم میں سے جانا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا.
کوئی کہتا ہے جانا نہیں کوئی کہتا ہے معلوم نہیں کسی نے یہ نمبر لگا دیا ہے کتنا معلوم نہیں.
ڈپٹی نذیر احمد صاحب جو اور ابھی تک اللہ نے تو ان لوگوں کو جانچا ہی نہیں جو تم نے جہاد کرنے والی ہے. مولوی اشرف علی صاحب خان بھی ختم چلو حالانکہ حضور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے تم نے سے جہاد کیا ہو.
ایمانداری سے بولو
ایک شخص جو قرآن شریف کے علوم میں غور کرنے تدبر کرنے کا شوق رکھتا ہے وہ جب ان آیتوں کو پڑھے گا تو کیا کہا سنے ابھی اللہ کو مجاہدین کا علم ابھی اللہ کو معلوم ہی نہیں تھا کہ آنسر نہیں کچھ کہتا ہے وہ کچھ کہتا ہے
حضرت امام اہل سنت سب لوگ
اور ابھی اللہ نے تمہارے وادیوں کا امتحان نہ لیا.
اب اس کی میں ذرا تشریح کروں
امتحان دینے والا ممتحن جو ہوتا ہے اس کے دو مقصد ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ امتحان لیتا ہے اس مقصد کے پیش نظر کے وہ خود جاننا چاہتا ہے کہ جس کا میں امتحان لے رہا ہوں اس کی قابلیت اور صلاحیت کا عالم کیا. دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ خود کو جانتا ہے مگر وہ چاہتا ہے کہ دوسروں کو اس کی قابلیت اور صلاحیت کا علم ہو جائے دوسروں پر ظاہر ہو جائے کہ یہ کتنا بڑا قابل اور کتنا بڑا. تو اللہ تعالیٰ جو امتحان لیتا ہے نا اللہ بناتا ہے ہم تمہارا امتحان کریں گے اللہ اس لیے امتحان نہیں کرتا کہ اللہ کو خود معلوم کرنا ہو اللہ تو سب کچھ کرنا بے چاہتا ہے اس کا علم قدیم ہے.
اللہ اپنے بندوں کا امتحان اس لیے کرتا ہے تاکہ ان کے بندوں کا صبر استقلال حد پر ثابت تک نہیں دوسروں پر بھی ظاہر ہو جائے.
سبحان اللہ ایسا ترجمہ کیا جس سے یہ نہیں مفہوم ظاہر ہوتا کہ اللہ کو پہلے سے میرے نہیں اللہ کی طرح نہیں جانتا اللہ کو معلوم نہیں. اور یہ بڑی اہم بات ہے جو میں کرنے لگا جہاں سے الحمدللہ میں نے کراچی میں جو میں نے ایک مضمون کو بیان کیا تھا بڑے اچھے کی بات ایک بہت بڑے وکیل گزرے کے بعد کے بعد مجھ کو میرے مانی صاحب خدا کی قسم میں کبھی شاید تو پڑا کرتا تھا تو میرے ذہن میں کردار پیدا ہوتا ہے تو میں نے دو تین مولویوں سے پوچھا بھی تھا مگر انہوں نے میری قسم نہیں بولی. آج آپ نے جو اس آیت پر تبصرہ کیا ہے تو مجھے بہت اطمینان حاصل ہوا ہے میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں بہت خوش بڑی دعا ہے. یہ بات ہے آج سے کوئی 18-20 سال پہلے تو سنو میں آپ کی خدمت میں آتا ہوں. اللہ تعالیٰ سورہ کا تہوار میں فرماتا ہے بابا کیا کہتا پہتا. اب اس کے ترجمے شاہ عبد القادر صاحب ترجمہ کرتے ہیں, اور پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ ہوتی ہے. شاید آپ نے دوارن کا ترجمہ کیا کیا, میری نبی کریم بھٹکتے پھرتے تھے تو اللہ نے پھر آپ کو راہ. شاہ رفیع الدین کا ترجمہ کرتے ہیں, اور پایا تجھ کو راہ بھولا ہوا تک راہ دکھائی. راہ بھولا ہوا سر جو ہو اس کو گم راہ ہے, کہ راہ کو گم کر دیتا ہے پتا ہی نہیں کتنا. راہ بھولا ہوا بھی ایک ہی مقصد ہے. شاہ عبد القادر صاحب نے ترجمہ کیا بھٹکتا, انہوں نے کیا راہ بھولا ہوا. اور عبد الماجد دریا بازی کا ترجمہ, اور آپ کو بے خبر پایا سو رستہ بتایا. بات ایک ہی ہے, الفاظ میں فرق ہے. بے خبر بھی ہو جائے جس کو پتا نہ, یعنی آپ کو رستے کا پتا نہیں, سو رستہ بتایا تو اللہ نے پھر رستہ بتایا. جتنی ندی رام کا ترجمہ کرتے ہیں, اور تم کو دیکھا کہ راہ حق کی تلاش میں بھٹکے بھٹکے دل رہے ہو, تو تم کو دین اسلام کا سیدھا راستہ دکھایا. اس نے بھٹکے بھٹکے بول رہا ہوں, آدمی کا اپنے ترجمہ کیا, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت کے بے خبر پایا تو آپ کو شریعت کا راستہ بتلا دیا. مطلب یہ راستے کا آپ کو یہاں مبودی صاحب کا نہیں سب ہوا. مبودی صاحب نے یہ ترجمہ کیا ہے, اور اللہ نے آپ کو پایا ٹھکتا ہوا. تو راہ بتائے بھٹکتا کھٹکتا بتا ایک ہی نہ تھا. کھٹتا ہوا بھی وہی ہوتا ہے جس کو پتا نہ ہو رکھتا کہ حیران پریشان کھٹتا تھا. اس سے کیا ثابت ہوا, جو بھی یہ ترجمے پڑے گا وہ کہے گا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 40 سال تک وہ راہ ملیں گے طریقے سے دیکھو. جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا, اللہ نے وحی نازل کی, تو آپ کو اللہ نے وحی کے ذریعے سے سیدھا راستہ بتایا. اس کے ساتھ ایک اور آئے تو اس کو بھی کر دوں, تو پھر دونوں کے متعلق کر دوں. اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہے ما کنت تتری من کتاب ولا الایمان. ترجمے سے صاحب تو قاضی صاحب ترجمہ کرتے, تو نہ جانتا تھا کہ کیا ہے کتاب, اور نہ یہ جانتا تھا کہ کیا ہے ایمان. نبی کریم نہ کتاب کو جانتے تھے نا ایمان. مولوی بھٹے میں جلندری صاحب ترجمہ کرتی ہوں, تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان. یا نبی نہ تم کتاب کو جانتے تھے نہ ایمان. سر بھی تین سال تک نہ کرتے, نہ جانتا تھا تو کیا ہے کتاب اور نہ ایمان. اور دوسری صاحب تمہیں کچھ پتا نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے. عبد الماجد دریا بازی کا آپ سے نہ یہ خبر تھی کہ کتاب کیا چیز ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا چیز ہے. جتنی ندی رام تھا
تم نہیں جانتے تھے کہ کتاب اللہ کیا چیز ہے اور نہ یہ جانتے تھے کہ ایمان کس کو کہتی ہے. یہ سب ترجمے حضر منی صاحب تھانے میں طریقے نہ کم آپ سے نہ یہ خطر تھی کہ کتاب اللہ کیا چیز ہے اور نہ یہ خطر تھی کہ ایمان کا ان سے ہری کمال کیا چیز ہے.
ایمان تھوڑا تھوڑا جاننے لگا انتہا نہیں جانتا ایمان کا انتہائی کمال نہیں جانتا. آپ کے ترجمے دونوں آیتوں کے ترجمے پہلی آیت میں یہ کہ آپ 40 سال تک راہ پوچھے ہوئے گمراہ تھے بچے ہوئے تھے پھٹے ہوئے تھے اور 40 سال تک میں یہ جانتے تھے کتاب کس کو کہتے ہیں نہ یہ جانتے تھے کہ ایمان کس کو کہتے. اس کا تبصرہ کرنے سے پہلے میں ایک گریس کروں فرض کر لو کہ ہمارا ملازرہ ہو جائے عیسائیوں سے ایک طرف ہو عیسائی پارٹی دوسری طرف ہو مسلمان مولوی مولوی میرا نام مولوی صاحب تو عیسائی پادری کہے کہ مولوی صاحب جس قرآن پر آپ ایمان رکھتے ہیں جو آپ کے نزدیک اللہ کی مقدس کتاب ہے اس کتاب میں لکھا ہوا ہے تمہارے ترجموں نے یہ صاف طور پر رائے کیا کہ تمہارے نبی 40 سال تک نہ کتاب کو جانتے نہ ایمان 40 سال تک تمہارے نبی گمراہ تھے راہ بھولے ہوئے تھے بھٹکے ہوئے تھے بھٹکے 40 سال کے بعد جب ان کو نبوت ملی تب اللہ نے ان کو سیدھا راستہ پادری یہ بات کر کے پھر کہے کہ اب مولوی صاحب تمہارے قرآن میں ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے اپنی قدرت سے پیدا کیا تو بھائی مریم ان کو گود میں اٹھا کر قوم کے پاس گئی. قوم نے کہا مریم یہ کیا بات ہے تجھے تو ہمیں تعجب میں ڈال دیا تیرا تو ابھی نکال نہیں ہوا اور ہم کبھی گود میں بچہ دے گئے اللہ تعالیٰ انصاف رکھی نہیں. حضرت مریم نے گود کے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے بات کرو. کتنی عمر تھی اس طرح بات کرتے ایک دن کی عمر تھی اسی دن پیدا ہوئی بات کرتے 40 روز کی چلو 40 روز کی 40 روز کے بچے کو کوئی روک ہوتا ہے کوئی بھائی آئی تھی
مائی مئی مارے سلام کہتی ہے مجھ پر اتراج کرنے والے اس بچے سے بات کرو کالو کئی بند کر لے لو من کا نا پھر مہد سلی
وہ کہنے لگے ہم اس بچے سے کیسے کلام کریں جو گود کا بچہ ہے جو ابھی بولنے کے سمجھنے کے قابل نہیں بس انہوں نے کہا کوئی عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود لے لو
عبد
اللہ
میں کتاب اس اللہ نے مجھے کتاب دی ہے بجا نبی اور اس اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے بجا نبی مبارک اس اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے جہاں بھی میں رہوں بہت ساری بسر آتے جب تک آتے میں تم تو
اور اللہ نے مجھے نماز پڑھنے اور زکات دینے کی تاکید کی ہے جب تک میں زندہ ہوں. ابھی کلام تو آگے بھی ہے مگر اتنے پر اتفاق کر کے بات کرتا
عبد اللہ میں اللہ کا بندہ ہوں معلوم ہوا پیدائش کے وقت میں یہ جانتے تھے کہ اللہ میرا مالک ہے اللہ میرا مالک ہے اللہ میرا محمود ہے اور میں اللہ کا مخلوق ہوں اور اللہ کا عبد ہوں.
عبد اللہ عبد زمانہ
عابد اور جانتے تھے نا کہ میں عابد ہوں اب دوں اور اللہ معبود ہے میں اللہ کا بندہ ہوں اور میرا خالق ہے مالک ہے میں ان سب بندوں کو مکنوں کو
ماننا پڑے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدائش کے بعد
اللہ کی معرفت بھی رکھتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کی مخلوق ہوں. ہر کام کی تعداد اور ہمارے کو پہنچا کا کہتے ہیں یہ بچے کی جات میں ہر کام وادی کا دیا ہے. تو عیسیٰ اسلام یہ نہیں کہتی کہ اللہ مجھے کتاب دے گا, سمجھتے اس نے مجھے کتاب دے دی ہے. بتا نبی نبی بابا کے والی بدل کا ہے, یہ نہیں سمایا گٹا نبی نبی مجھے اس کا نبی جمائے گا نہیں. میں بتا نبی نبی اللہ نے مجھے نبی بنا دیا ہے.
بھائی قرآن کی آئے پیش کر کے یہ کہے مولوی صاحب تمہارے قرآن سے ثابت ہوا کہ ہمارے نبی پیدائش کے وقت اللہ کو بجانے
اللہ کی بھی مان حد رکھے. یہ بھی معلوم تھا کہ میں صاحب کتاب کتاب کو بھی جانتے, یہ بھی معلوم تھا کہ میں نبی ہوں, اس طرح تمہارے اچھا نے مجھے نبی بنایا.
تو ہمارے نبی پیدائش کے وقت بھی نبی, پیدائش کے وقت سب کچھ جانتے تھے. تمہارا نبی 40 سال تک بڑھتا ہوا. میں یہ جانتا تھا ایمان کس کو کہتے ہیں, میں یہ جانتا تھا کتاب کس کو کہتے ہیں.
تو ہمارے نبی جانتے تھے, تمہارے نبی نہیں جانتے تھے. جاننا کمال نہ جاننا نت, ہمارے نبی کا کمال ثابت ہوا, تمہارے نبی کا نت ثابت ہوا. ہمارا نبی پیدائش کے وقت نبی, تمہارا نبی 40 سال کے بعد نبی بنا. ہمارا نبی پیدائش کے وقت جانتا تھا, تمہارا نبی 40 سال سے گزرا رہا. بولے کال بھی کیا جواب دے گا؟
وہاں کوئی مریض تو نہیں نہ بیٹھے ہوں گے تو ہاں میں ہاں ملا کے نعرے لگائے جائیں. وہاں کو دشمن سے کھانا پڑا ہوا, دشمن مقابلہ کرتے وقت یہ نہیں دیکھتا اس کی کون سی ہڈی پسی ٹوٹتی ہے, مجھے پورا دور لگا دے مجھے کشتی ہے مقابلہ ہے.
ہو سکتا ہے کہ میری اس میں ایسا سب کو قرآن کے اندر میرے مقابلے کرانے کی ضرورت نہ پڑے.
تو وہاں تو آئے جائے جائے کرنے کے کام نہیں کرے. تو بتاؤ کہ گھر کے آگ لگ گئی, گھر کے وہ دونوں نے ایسی باتیں کی کہ دشمن نے دین کو اسلام پر اور پیغمبر اسلام پر اتنا بات کر رہے. بڑا کوئی ہو حضور کا بڑا, بہت کوئی ہو ایمان اہل سنت کا ساتھ, سب جواب
ٹھیک ہے. آنند رسم تکلا ہم مانتے ہیں انسان احترام پیدا اس کے وقت نبی بھی تھے, صاحب کتاب بھی تھے, ہر ایک بھی تھے. ہم کسی نبی کے کمال کا انتہار مل سکتے
انسان احترام تو بتاتے ہیں پیدا اس کے وقت, اور ہمارے نبی نے سروے سمجھایا
ہم تو نبی اللہ تم گئے ہم کا خاصی پتلا بھی نہیں بنا حضور سمجھتی ہے تم کو نتی یہاں کا میں بے بھر ہے بند کر ہم میرے کرام ہٹ